الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو پچھلے دو ہفتوں سے ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے خطبات میں سے ایک خطبہ جس کا کہ ٹائٹل رکھا گیا ہے آزادی کی قدر، اور یہ خطبات فقیر کی جلد نمبر 47 میں ہے، والیوم 47 کے اندر ہے، یہ آخری خطبہ، تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو تشریح طلب ہمارے لحاظ سے تشریح طلب مقامات ہیں تو ان کی ہم ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو آزادی کی قدر کا جو موضوع ہے اس کے اوپر حضرت نے غالباً حال ہی میں، مجھے اگزیکٹلی اس کی تاریخ نہیں پتا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ پچھلے ہی چند سالوں کے اندر اپنے مدرسے یعنی معہد الفقیر الاسلامی کے اندر مدرسے کے طلباء کے سامنے یہ خطاب فرمایا تھا۔ تو اس میں حضرت نے سب سے پہلے جس موضوع کو کھولا وہ یہ تھا کہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ آزادی پسند کرتی ہیں، حتیٰ کہ جمادات بھی، حیوانات بھی، چرند پرند بھی، نباتات بھی، یہ بھی آزادی پسند کرتے ہیں۔ تو آزادی جو ہے وہ ہر ایک کو طبعاً اس سے محبت ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے۔ اب اس کے اندر ذرا تفصیل آ جاتی ہے کہ آزادی جو ہے وہ کہاں کی چاہیے، کیسی چاہیے، اس دنیا کی آزادی چاہیے یا جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی آزادی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آزادی تو بہرحال ہر طبیعت کو پسند ہے، کافر کو بھی پسند ہے، مسلمان کو بھی پسند ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا موضوع جو حضرت نے کھولا تھا وہ یہ تھا کہ وطن سے محبت بھی انسان کی فطرت ہے، اور وطن کے موضوع کو سمجھایا تھا کہ جہاں پر انسان پیدا ہوا ہوتا ہے، پلا بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کا بچپن جو ہے نا وہ جہاں پہ گزرا ہوتا ہے وہ اس کے وطن کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ایک دلی محبت، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، فطری محبت ایک ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جس سکول کے اندر بچہ پڑھا ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، جس جگہ میں رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی۔ ایون ہم نے یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایون ایسی بھی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر کہ اس کا کوئی جان پہچان والا نہ بھی ہو، غیر ملکی لوگ ہوں، اپنی زبان بولنے والے لوگ نہ ہو، لیکن ایسی جگہ پر بھی جہاں اس کا گزر اوقات ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، اس سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو وطن کی محبت بھی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس بات کو مختلف دلائل سے، عقلی، نقلی وغیرہ، یعنی عقلی دلائل کا مطلب انسان اپنے ذہنی جو اس کی عقل ڈرائیو کرتی ہے کنکلوژنز کسی چیز کی بنیاد پر، ان کو عقلی دلائل کہتے ہیں۔ اور نقلی دلائل کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دین میں استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے کوئی دلیل دینا یا حدیث مبارکہ سے کوئی دلیل نقل کرنا، تو ایسی دلیل کو، ایسے پروف کو نقلی دلائل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے عرف عام والا فیک نہیں ہے، فیک دلائل، نقلی کا لفظ ہم فیک کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جھوٹا اور غیر حقیقی، اس کے لیے ہم نقلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن نہیں، ٹریڈیشنل لینگویج کے اندر نقلی کا مطلب ہوتا ہے نقل کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کو نیریٹ کیا گیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ پھر اس کے بعد حضرت نے اپنے وطن یعنی پاکستان کے بارے میں بتانا ہمیں شروع کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ دنیا کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں سب سے زیادہ دینداری، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت، حتیٰ کہ دین کی محنت کرنے والے جو مدارس ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مشائخ عظام ہیں، تو یہ سب ساری دنیا سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر نظر آتا ہے۔ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا جو ہے وہ سد باب کرنے کے لیے، اس دینداری جو کہ پاکستانی عوام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، توڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے کیسے ساری دنیا کی کوششیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر مرکوز ہوئی ہوئی ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو جو چیز ان کے جو گر ان کے ہاتھ آیا ہے جو کہ اس کے ہاتھ آیا تھا سب سے پہلے. یہ گر روایات سے پتا چلتا ہے کہ ابلیس کے ہاتھ میں بھی آیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ اماں حوا کو جو ہے وہ پہلے کنونس کیا تھا, اس کے بعد پھر ان کے تھرو. بہرحال اس کی صحت کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, دلیل ہو اس کے اوپر ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی صحت ہے کتنی ہے, لیکن آج کے دور کے اندر تو یہ گر کھل کر کے سامنے نظر آتا ہے. عجیب بات کہ لگتا ہے کہ فرعون کے ہاتھ میں بھی یہ گر آیا تھا, کہ فرعون نے بھی جو ہے وہ لڑکوں کو مارنا شروع کیا تھا, لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا. تو لڑکیاں جو ہے وہ کام کریں گی, ہماری جو ہے وہ ہمارے ہمیں ریزسٹ نہیں کر سکیں گی, ہماری بات کو ریزسٹ نہیں کر سکیں گی, بلکہ ہماری خدمت گزار بنیں گی, اور جو لڑکے ہیں وہ ہمارے خلاف اٹھ سکتے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے وہ ریبیلین کر سکتے ہیں. تو لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا, حتیٰ کہ جب جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو گیا, وہ جیت گئے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرنے کا اس نے اعلان سنا دیا اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا اعلان سنا دیا. تو بہرحال آج کے دور کے اندر اسی کو جو ہے وہ فیمنزم کا نام دیا جاتا ہے, عورت کی آزادی, عورت کی استحصال سے جو ہے وہ نجات وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر اس وقت بیوقوف بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. تو وہی ہم نے آخری ٹاپک پڑھا تھا اس خطبے میں سے کہ عورتوں میں بے راہ روی پھیلانے کی بھرپور کوشش جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے این جی اوز کے ذریعے سے, زیادہ تر جو ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے جو کہ ایڈ کی شکل میں آتی ہیں اور آ کر کے سب سے پہلے کیا کرتی ہیں, سب سے پہلے آ کر کے سکول کھولتی ہیں, تعلیم کا زیور, تعلیم کے زیور سے قوم کو آراستہ کرنے کا بھاشن دیتی ہیں, اور اس کے ذریعے سے ذہن سازی جو ہے وہ جو کچے ذہن ہوتے ہیں, سب سے کچا ذہن کس کا ہوتا ہے, بچے کا ذہن ہوتا ہے, سب سے زیادہ سافٹ, سب سے زیادہ آسانی سے اس کو مولڈ کر لینا جو ہے وہ بچے کے ذہن کو آسان ہوتا ہے. تو بچے کی تعلیم سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنے ہم نوا اور اپنے ہمدرد بنانا شروع کرتے ہیں, اور یہی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی بولی بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں اور ان کے وفادار ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم کافی تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو عورتوں میں بے راہ روی پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں بات ہوئی تھی, اور اس میں آخر میں ایک مزیدار واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ جس میں تین لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مری گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھیں, اور وہاں پر ان کو ایک بھینس چرانے والی خاتون ملی, اور انہوں نے کہا آپ تو مجھے لگتا ہے, ان میں سے ایک لڑکی نے کیا کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دو بھینسیں ہیں, ایک تو آپ آنٹی آپ خود بھینس ہیں اور ایک تو یہ دوسری والی بھینس ہے. تو انہوں نے پھر زبردست جس کو کہتے ہیں نا الزامی جواب دینا, ذرا ٹکا کر کے اس کو جواب دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم تینوں کی تینوں نا بھینس ہو اور وہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارا بھینس ہے. یعنی آئی ایم ایبسلیوٹلی ناٹ مووڈ, آئی ایم ایبسلیوٹلی ناٹ کنوینسڈ بائی یور آرگیومنٹس کہ تم اتنی اچھی زندگی گزاری اور میں بری زندگی گزار, میں بری زندگی نہیں گزار رہی, میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں, میں اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالی نے مجھے لگائی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہوں, میں خوش ہوں اپنے گھر کے اندر چادر اور چار دیواری کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, میں امن و امان کے اندر ہوں, میں خوش ہوں. مسئلہ تو تمہارا ہے کہ تم جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہو, جس کو کہ تم اپنی عیاشی سمجھ رہی ہو, اپنی جو ہے وہ آزادی اور اپنی جو ہے وہ کون سی جو ہے لبریشن سمجھ رہی ہو اپنی. نہیں, تم نہیں ہو, میں ہوں لبریٹڈ اصل میں. تو کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ جو اگلا بندہ بالکل ہی عقل سے پیدل ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ عقلی جواب نہیں دے سکتے, اس کو آپ کو الزامی جواب دینا پڑ جاتا ہے. بہرحال یہ واقعہ سنانے کے بعد پھر اگلی بات جو حضرت نے اس خطبے کے اندر فرمائی تھی, اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے اس کتاب کے اندر, تبلیغی جماعت اور وطن عزیز پاکستان. فرماتے ہیں کہ کئی ملک ایسے بھی ہیں کہ جب ان میں تبلیغی جماعت جاتی ہے تو وہ ان سب کو جیل میں بند کر دیتے ہیں, رات کو مسجد میں رہنے نہیں دیتے, جبکہ ہمارے ملک میں تبلیغی جماعتیں آتی ہیں, مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں, بیان کرتی ہیں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہیں, اور ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پابندیاں نہیں ہیں. افریقہ کے ایک ملک کے تصویریں بھی آئی تھیں, واقعات آئے تھے کہ وہاں پہ تبلیغی جماعت کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا تھا, اور کافی دنوں کے بعد غالباً کس طرح سے ان کی چھٹائی ہوئی تھی. انڈیا کے اندر بھی تبلیغی کام کو بند کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں, خصوصاً کووڈ کے حوالے سے کوششیں پاکستان میں بھی کی گئی تھیں جب کووڈ کا ڈرامہ مچایا تھا انہوں نے, جو کہ حقیقت تھا کہ بھائی بیماری تو ہے لیکن اس بیماری کو جس طرح سے ریسپانس کیا تھا, اس کے جس طریقے سے پوری دنیا کو بند کیا تھا, اس کے اوپر علمی حلقوں نے اختلاف کیا تھا. تو بہرحال اس وقت بھی تبلیغ جماعت کے اوپر پابندی لگانے کی یا ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنے کی جو ہے کوششیں کی گئی تھیں، لیکن یہ کوششیں الحمدللہ پاکستان میں بھی بالکل کامیاب نہیں ہوئیں اور انڈیا میں بھی بالکل کامیاب نہیں ہوئیں، اور ابھی بھی کام جو ہے وہ الحمدللہ آزادی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہیں اور ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب، جب یہ عاجز اس کو پڑھ رہا تھا تو کہیں سے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کیونکہ کافی دن ہو گیا اس کو، تو ایک آیت کے اوپر سے نظر گزری، غالباً وہ اپنے ناظرہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کے اندر وہ آیت آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، سورہ عنکبوت کے اندر بھی انہی الفاظ سے اور سورہ نحل کے اندر بھی تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن پوائنٹ وہی ہے۔ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر، اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا حرمن آمنا، کہ ہم نے بنا دیا ان کے لیے ایک حرم جو کہ امن والا ہے، جس کے اندر ان کو امن ملا ہوا ہے، وَيَتَخَطَّفُهُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس حرم کے باہر جو لوگ ہیں، انسان جو ہے نا، ان کو لوگ چگ لیا کرتے ہیں، ان کو لوگ اٹھا لیا کرتے ہیں، ان کو لوگ اغوا کر لیا کرتے ہیں اور ان کو قتل و غارت گری کر دیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس حرم کے باہر۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یکفرون، جبکہ تم لوگ باطل کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہو، باطل کی باتوں کو تم لوگ مان لیتے ہو اور اللہ تعالی کی نعمت کے اوپر تم کفر کرتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، اور یہ جو باتیں ہمیں آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتائی ہوئی تھی، یہ وہی باتیں ہیں جو کہ اسماعیل علیہ السلام جن کے اوپر عمل درآمد کیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کچھ بات یہ غلط نہیں کر رہے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، پاک باز ہیں، نیک سیرت ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں ہمارے درمیان، لیکن کیا کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی اور ان کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے، یعنی ان کے پیور دین کو اگر ہم نے اختیار کر لیا، تو سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا اور عرب والے جو ہے نا وہ ہمیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، ہمیں مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیں گے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کیا کہ جو تم لوگ اتنی امن کے ساتھ رہ رہے ہو اس حرم کے اندر، یہ امن تمہیں کس نے دیا ہے، کس کی نسبت سے تم اس امن کے ساتھ رہ رہے ہو، یہاں پر اس جگہ کو اتنی عزت کس نے دی، جب تمہارے اوپر وہ ابرہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر کے آ رہا تھا، تو اس اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلیں دے کر کے تم لوگوں کو بھیج کر کے تم لوگوں کو بچایا، تم خود تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے اس سے۔ اور اس ابابیل والے واقعے کے بعد قریش مکہ کی ایسی دھاک بیٹھ گئی تھی پورے عرب کے اندر، بلکہ صرف عرب کے اندر نہیں، ایون عرب کے باہر بھی اتنی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ یہ لوگ واقعی اللہ والے ہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کے کہ یہ لوگ جو ہے نگہبانی کرتے ہیں، جس کے حج کی یہ لوگ جو ہے وہ انتظامات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حرم کو، اپنے اس حرم کو جو کہ ان کو عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ فرمایا تھا کہ جب غنڈا گردی ہو رہی ہوتی تھی پورے عرب کے اندر، قتل و غارت گری ہو رہی ہوتی تھی، لوٹ مار مچی ہوتی تھی، اس حرم کے اندر کوئی لوٹ مار نہیں مچاتا تھا، اور یہ لوگ خود بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ ابھی سیرت کلاس کے اندر بچوں میں جو واقعہ چل رہا ہے تو اس کے اندر اب ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، دو صحابہ کو انہوں نے قید کر لیا تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار مکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا اور انہوں نے جنگ بدر کے پھر ان سے بدلے نکالے تھے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ایون قریش مکہ ان کو حرم سے باہر لے کر کے گئے تھے، تنعیم کے مقام پہ جہاں پہ آج مسجد عائشہ ہے، وہاں پہ جا کر کے ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس حرم کے کیا مقام تھا، کیا عزت تھی، باہر والے بھی عزت کرتے تھے، اندر والے بھی عزت کرتے تھے، اور اس کے
نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ عزتیں عطا فرمائی تھیں, اور اس کے اوپر بہانے کیا بناتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمیں عرب باہر نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون, تم باطل لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں پہ, وسوسوں کے اوپر, ڈراؤ اور دھمکاؤ کے اوپر کہ یہ ہو جائے گا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تمہیں ایسا کر دیں گے, تمہارا کھانا بند کر دیں گے, تمہارا پینا بند کر دیں گے, تمہاری جو ہے وہ سڑکیں ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی, ٹوٹ تو چکی ہیں, وہ اور کتنی ٹوٹنی ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور اس وجہ سے جو ہے نا تم ہماری مان کر کے چلو. اور ہم کیا کر رہے ہیں, آمنا بس وصدقنا, سارے کے سارے دنیا دار تو دنیا دار, دین دار بھی سارے کے سارے, ہاں جی آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا, ہاں جی ان کی کنڈیشنز کے بغیر تو ہمارا جو ملک ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا, او جی ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, سب کے جو ہے سب کی حالت خراب ہوئی ہے, سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں, ڈیفالٹ کر گیا, کوئی کہہ رہا ہے کر چکا, کوئی کہہ رہا ہے بس کرنے والا ہے, کیا ہو جائے گا یار ڈیفالٹ, کیا مطلب ہے, پہلے جو ہے وہ تم نے اپنے اوپر ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور اسی مصیبت کو مزید جو ہے وہ ملٹیپلائی کیے چلے جا رہے ہو. تو باطل کے ان گیدڑ بھپکیاں, جن کو گیدڑ بھپکیاں کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر, ان گیدڑ بھپکیوں کے اوپر تم جو ہے وہ ایمان کر کے بیٹھے ہو, افا بل باطل یؤمنون و بنعمت اللہ کافرون, اور جو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں ان کا کفر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ملک دیا, اپنے نام کے اوپر یہ ملک دیا, کلمے کے اوپر یہ ملک دیا, اور اس ملک کے اندر کیسی کیسی نعمتیں, حضرت نے آگے تفصیل سے بیان بھی کیا ان سے چند نعمتوں کو, ان کا تم انکار کرتے ہو کہ یہ تمہارے پاس گویا ہے ہی نہیں, اور ہمیں باہر سے جب تک $1 بلین کا قرضہ نہیں ملے گا, $1 بلین کو جو ہے وہ بھیک نہیں ملے گی, ریزگاری نہیں ملے گی, $1 بلین کی کیا حیثیت ہے, چوروں کو چھڑوانے کے لیے $1 بلین دیے جاتے ہیں جو خود جس کو چور کہتے ہیں, اور وہ تم ملتے ہو تم اچھلنا کودنا شروع کر دو, آج ہم $1 بلین کما کے لے کر کے آئے, کون سے کما کے لے کر کے آئے ہو تم, تو جو تمہارے پاس اپنے اندر موجود ہے, اپنے گھر میں موجود ہے, اپنی سرحدوں کے اندر موجود ہے, تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو آگے حضرت فرماتے ہیں پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات, نعمتیں پاکستان کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاکستان کے اوپر, فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس ملک کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ کیا ہے. کل بھی یہ عاجز ایک بھائی کو کہہ رہا تھا, تعلیمی نظام کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے فیصلہ کر لیا ہے, اس کو بدل کے چھوڑنا ہے, ابھی کسی بچے کا جو ہے گلا کاٹ دیا گیا اسکول کے اندر کراچی کے, اور چند دن پہلے جو ہے وہ ایک سٹی اسکول کی بچی نے جو ہے خودکشی کری ہے, اس سے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک امریکن اسکول لاہور میں لڑکیوں نے جو ہے وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر کے اس کا بھرکس نکال دیا ہے, اور اس کی ویڈیو بنی ہے, وائرل ہوئی ہے, انتہائی افسوسناک واقعات ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو واقعات ہو رہے ہیں انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کی بساط لپیٹنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو وائرل کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس تعلیمی نظام کی برائیوں کو وائرل کر رہے ہیں, کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں, ہر 2-4 دن کے بعد اس قسم کی ایک ایونٹ آ رہا ہے, کوئی بندہ کوئی قوت, کوئی مولانا صاحب, کوئی شیخ صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر رہے کہ شیخ صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکیوں نے مارا تھا, شیخ صاحب کی وجہ سے اس بچی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی, یا کسی مولانا صاحب کی وجہ سے جو ہے ان بچوں نے جو ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیا تھا, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس ملک کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ کیا ہے, یہاں پہ باطل چل نہیں پاتا, جو بھی اس کو توڑنے کی سازش کرتا ہے نا اس کے بعد اس کا پورا خاندان ہی ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بھی حضرت نے بات کیا ہے, اس کے خاندان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اس کے بعد, اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو چکی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہیں, صرف پاکستان کے اندر ہیں, مثال کے طور پر خوش ذائقہ اور لذیذ آم, چلیں یہ آموں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, آم کے بارے میں ذرا غور کریں, دوسرے ملکوں کے آم کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہاں کا آم تو ایسا ہوتا ہے جبکہ جب تک اس کو منہ میں نہ لے کے جائیں اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آم ہے, تو منہ میں لے کے جائیں تو فقط تھوڑا سا ذائقہ ہی محسوس ہوگا کہ یہ آم ہے, ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا, اس کے اندر مہک ہوتی ہی نہیں, اور سبحان اللہ پاکستان میں کسی کمرے میں ایک آم پڑا ہو تو پورے کمرے کے اندر اس کی مہک پھیلی ہوئی ہوتی ہے, یہاں پر پھولوں میں خوشبو ہے اور پھلوں میں ذائقہ ہے. ٹھیک ہے. اگین بھائی بار بار ہم انڈین ساتھیوں کو بول رہے ہوتے ہیں انڈیا والوں کے آم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کے یمن کے آم تو مصر کے آم تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے آم, ان آموں کی بات ہو رہی ہے. انڈیا کے آم ہم نے کھائے ہوئے, بلکہ ہمارے یہاں بھی انڈیا کے لگے ہوئے تھے, ہمارے نانا حضور لے کر کے آئے تھے وہاں سے, یا پتہ نہیں ماموں دوسرے لے کر کے آئے تھے. پاکستان میں کسی کمرے میں ایک آم پڑا ہو تو پورے کمرے کے اندر اس کی مہک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پر پھولوں میں خوشبو ہے اور پھلوں میں ذائقہ ہے. یہ چیز یورپ اور امریکہ میں نہیں ہے. پاکستان کے آم جیسا آم پوری دنیا میں نہیں ہے. ہمارا آم ہے چونسا, پوری دنیا میں ایسا آم کوئی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک لنگڑا آم بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے ٹورنٹو میں جمعہ پڑھایا, جب میں مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہاں سامنے ایک پاکستانی کا گروسری اسٹور تھا. میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک آدمی نکلا جس نے ایک پیٹی سر پہ اٹھائی ہوئی تھی, اس کے بعد ایک عورت نکلی اس کے سر پر بھی ٹوکری تھی, پھر ایک عورت اسی طرح نکلی. وہاں تو ماحول ایسا ہے کہ عورتیں سر پر کچھ نہیں اٹھاتی, اگر سر پر کچھ اٹھائیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے. چنانچہ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں پاکستان سے آم آئے ہیں اور پاکستانی لوگ یہاں سے خرید کر گھروں میں لے کے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کون سے آم آئے ہیں, کہنے لگا لنگڑا آم. سبحان اللہ, نام کا لنگڑا ہے اور کینیڈا پہنچا ہوا ہے, ٹانگوں والے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگڑا جو ہے وہ کینیڈا پہنچا ہوا ہے. خوش ذائقہ اور خوشبودار کیلا, آپ پاکستان کا کیلا کھا کر دیکھیں, یہ کیلا چھوٹا ہوگا پتلا ہوگا مگر اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوگا, اور باہر کے کیلے اتنے بڑے بڑے کہ ایک کیلا کھا کر پیٹ بھر جائے پورا, لیکن اس کے اندر خوشبو ہوگی نہ ذائقہ ہوگا اور نہ ہی اس جیسی مٹھاس ہوگی. یہ تو کئی لوگوں سے ہم سن چکے ہیں اور اپنا بھی ظاہر تجربہ یہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ذائقہ دار اور مٹھاس والے پھل آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گے. امریکی کہاوت, یہ ہم نے بتا تو خود بہت سال پہلے حضرت سے سنی تھی امریکی کہاوت, یہ حضرت کی شاید اپنی بنائی ہوئی ہے, امریکہ کی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی کہاوت ہے کہ پھولوں میں خوشبو نہیں, پھولوں میں خوشبو نہیں, پھلوں میں ذائقہ نہیں, اور عورتوں میں وفا نہیں. پھلوں میں خوشبو نہیں, پھولوں میں ذائقہ, پھولوں میں خوشبو نہیں, پھلوں میں ذائقہ نہیں, اور عورت میں وفا نہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک بات میں بڑھا دیتا ہوں کہ انسانوں میں ایمان نہیں. جبکہ ہمارے ملک کے اندر پھولوں میں خوشبو ملے گی, پھلوں کے اندر ذائقہ ملے گا, عورت کے اندر وفا ملے گی, اور انسانوں میں ایمان ملے گا. اب 5-6 سال پرانی بات لگ رہی ہے ویسے, لیکن کیونکہ ہے اس کے اندر, تو فرماتے ہیں کہ پلاؤ کی پلیٹ اتنی سستی, پلاؤ کی پلیٹ. تو آج سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر پلاؤ کی پلیٹ دوپہر کے وقت 5 روپے کی خرید کر کھایا کرتے تھے. ہم خود کھاتے رہے ہیں, اب وہ 30-40 روپے کی ہوگی. دنیا کو کوئی ایسا ملک دکھاؤ کہ جہاں سے آدھے ڈالر میں پلاؤ کی ایک پلیٹ ملتی ہو, کہیں سے بھی اتنی سستی پلیٹ نہیں ملے گی. وہاں اگر پلاؤ کی پلیٹ کھانی ہو تو $5 اور $10 کی ملے گی. خیر انفلیشن کے ساتھ حالات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ جو انفلیشن ہے نا, ہم اس کو بھی جو ہے نا بس ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں, ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ اس انفلیشن کے یعنی مہنگائی کے کہاں کہاں تک اثرات پہنچتے ہیں اور یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر عذاب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اس کو صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی چیز مہنگی ہو رہی ہے اور اب جو ہے نا وہ ہم جتنا پہلے کھا سکتے تھے اتنا اب نہیں کھا سکتے, اور جتنا پہلے جو ہے نا وہ اپنی گاڑی کو چلا سکتے تھے اتنا اب نہیں چلا سکتے, اور اب جو ہے نا وہ فلانی چیز اتنی مشکل ہو گئی ہے, فلانی اتنی مشکل ہو گئی ہے. نہیں, اس مہنگائی کا اثر صرف یہاں تک نہیں جاتا, اس مہنگائی کا اثر بہت آگے جاتا ہے. تو وہ کیا کہ جتنی مہنگائی ہوگی, جتنے ٹیکس ہوں گے, تو اب انسانوں کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنا مشکل ضرور ہو جائے گا, حتیٰ کہ ضروریات کو بھی پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. اور چونکہ اس دور اس زمانے کے اندر انسان اپنی خواہشات کے اسیر ہو چکے ہیں اور انہیں کو اپنی ضروریات بنا لیا ہے, تو اب جو ہے نا ان خواہشات نما ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ کمانے کی فکر کرنی ہے. خواہشات کو کم کرنے کی فکر نہیں کرنی, بلکہ کمائی کو بڑھانے کی فکر کرنی ہے. اپنے آپ کو ضروریات میں ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ اپنی انکم کو بڑھانے کی فکر کرنی ہے. اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو 9-to-5 کی جاب کر رہا ہوتا تھا, اب اس کو جو ہے وہ دو جابز کرنی پڑتی ہیں, اور جو دو جابز کر رہا ہوتا تھا اس کو حتیٰ کہ تین تین جابز بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جس گھر کے اندر ایک فرد پہلے کما رہا تھا اور باقی فرد جو ہے وہ اپنے دوسری ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے, جیسے گھر کی بیوی ہے وہ گھرستی کا انتظام کر رہی تھی, وہ ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم کئی ہفتوں ام خالد کے آرٹیکل سے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جو ایک عورت ہوتی ہے گھر کے اندر جو رہ رہی ہوتی ہے تو وہ کتنی اہم ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہی ہوتی. تو وہ چونکہ ریکارڈنگز موجود ہیں ہم اس کے اوپر دوبارہ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب آپ کی انکم پوری نہیں ہو رہی خواہشات پوری کرنے کے لیے تو اب کیا ہوتا ہے کہ عورت کو بھی جو ہے وہ لگنا پڑتا ہے کمانے کے اندر. اور جب عورت کمائے گی تو کیا ہوگا, وہ کہاں سے پھر وہ وقت نکالے گی جو کہ اس کے گھر کی ضروریات میں آتا ہے, جو کہ اس کے بچوں کی ضروریات میں آتا ہے. اس کے لیے تو وہ وقت نہیں نکال سکے گی نا, کیونکہ اس کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جس طرح مرد کے پاس 24 گھنٹے ہیں, اس کو انہی 24 گھنٹوں کے اندر کام کرنا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اس کا گھر متاثر ہوگا, اس کا گھر متاثر ہونے کا اثر جو ہے وہ اس کی ذات کے اوپر بھی پڑے گا, کیونکہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے کہ اس کو ایک اچھا چلتا ہوا صاف ستھرا پراپر گھر چاہیے. جب وہ اپنے اس گھر کو مینٹین نہیں کر پاتی ہے تو وہ عورت ایکچولی ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کا, اور اس کے ریئل لائف کیسز بھی ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور جب ان کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پھر جو باہر سے کام کر کے مرد گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنائے ہیں. جب ایک لباس جو ہوتا ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے, جب ایک لباس انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے تو دوسرا فرد جو کہ اس لباس کو اوڑھا ہوا ہوتا ہے پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کی انگزائٹی کا اثر اس کے اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر لباس بہت گرم ہو تو جو اس لباس کو پہنا ہوا ہے اس کو بھی گرمی لگے گی, صرف یہ تو نہیں کہ لباس کو گرمی لگ رہی ہے. تو عورت کی گرمی جو ہے وہ مرد کو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے مرد کی گرمی جو ہے وہ عورت کو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے حالات جو ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, گھروں میں جھگڑے لڑائیاں ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اس کا اثر صرف ان دونوں کے اوپر نہیں پڑ رہا ہوتا بلکہ ان کی اولاد کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس اولاد کی جو ضرورت ہے تربیت, اس اولاد کو جو ماں کا وقت چاہیے, اس اولاد کو جو باپ کا وقت چاہیے, صرف ماں کا وقت تو نہیں چاہیے, اس کو باپ کا بھی وقت چاہیے نا. خصوصاً بیٹوں کو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, اب ماں ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی, اب باپ نے ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. وہ باپ کیسے ان کی ضروریات پوری کرے گا جو کہ کمانے کے لیے گھر میں موجود نہیں ہوتا, جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے اولاد کے لیے, کیونکہ اس نے تو اپنے اینڈز کو میٹ کرنا ہے کسی بھی طریقے سے کرے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اینڈز میٹ نہیں ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہر طبیعت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, آخرت کا خوف, خدا کا خوف, دین کی فکر, جو کمزور طبیعتیں ہوتی ہیں اب وہ حلال کی بجائے حرام کے راستے کے اوپر جانا شروع کریں گی, حرام راستہ اختیار کریں گی تاکہ ان کی جو ہے وہ خواہشات پوری ہو جائیں. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے, یہ ایک شیطانی چکر ہے, اس شیطانی چکر کے اندر پورا کا پورا معاشرہ لگ جاتا ہے. تو یہ انفلیشن, یہ مہنگائی, یہ ٹیکسز, یہ مذاق نہیں ہے. جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا اور یہاں پر ڈکار آ رہی ہوتی ہے ان کے لیے ایک مذاق ہے, ان کے لیے ایک ہنسی مذاق والے فارورڈ کرنے والے میسجز ہیں, یہ جو ٹیکس بڑھ گئے, ٹیکس یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ان کے ساتھ اوپر کیا مشکل آ رہی ہوتی ہے, ذرا سا تھوڑی سی عیاشیاں کم ہو جاتی ہیں ان کی, تھوڑی سی سیونگز ان کی کم ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا نا, ہمارے ملکوں کے اندر کتنی پرسنٹ پاپولیشن اتنی ہے کہ جن کی جو ہے وہ عیاشیوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے. تو پورا کا پورا آپ کا جو ملک ہے الا 2-4% کو چھوڑ کر کے باقی سارا کا سارا جو ہے وہ اس آگ کے اندر تپ رہا ہے, جل رہا ہے, اور اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, جس راستے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ پاکستان عرب ممالک کے لیے فوڈ باسکٹ, اگر سے جملہ شروع ہوتا ہے, اگر ہم بندے کے پتر بن جائیں, بندے کے پتر, پنجابی میں تو پراپرلی کہتے بندے دا پتر، ہم نے اس کو انگریزی کا دا لگا دیا، ٹی ایچ ای دا، بندے دا پتر بن جائیں. تو اپنے ملک کے وسائل کو اور اپنے ملک کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ کے سامنے پھیلائیں گے تو پھر اس سے چھٹکارا ملے گا نا، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا سیکھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ساری دنیا کے سامنے پھیلاؤ، کبھی کسی والے آرگنائزیشن، کبھی کسی. تو ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم بندے کے پتر نہیں بنتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہمارے اندر ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر نیک نیتی نہیں ہے، سنسیریٹی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، ہمارے اندر مفاد پرستی بہت ہے. بائی ہک اور بائی کروک اپنا الو سیدھا کرنا جس کو کہتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ بڑا شارٹ ٹرم الو سیدھا ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ فقیر بن رہے ہوتے ہیں، آپ ذلیل بن رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر بھی، اپنے خاندان کے اندر بھی آپ ذلیل بن رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بین الاقوامی لیول کے اوپر بھی ذلیل بن رہے ہوتے ہیں، اور ذلت کا احساس بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو پاکستان پورے عرب ملکوں کے لیے فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے. یہاں اتنی خوراک موجود ہے، اتنی خوراک موجود ہے. حضرت کا باقاعدہ ایک مستقل بیان ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لیکن نم ہونے کا مطلب کیا؟ اوپر سے کوئی آئے گا؟ نہیں، اپنے آپ کو نرم کرنا ہے نا، اپنے آپ کو نم کرنا ہے، تب جو ہے وہ ہماری زرخیزی باہر نکل کے آئے گی اور ہمارے فائدے کی چیز بنے گی. فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چار موسم ہیں، ہر ملک میں چار موسم نہیں ہوتے. یورپ کو دیکھو، وہاں سردی ہے تو گرمی نہیں، جبکہ پاکستان میں چاروں موسم ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے اور بہار بھی ہے. جو پھل بھی دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں چاروں موسم موجود ہیں اور ہر قسم کے علاقے موجود ہیں، برفانی علاقے بھی موجود ہیں اور گرم صحرا بھی موجود ہیں، تھر کا صحرا ہے، پہاڑ بھی ہیں اور وادیاں بھی ہیں، دریائی علاقے بھی ہیں اور چٹیل میدان بھی ہیں. اس لیے جو پھل پوری دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر نظم و نسق آ جائے اور ہم فرض شناس بن جائیں تو غیر کی محتاجی نہیں رہے گی. یہ بات تو کوئی نہ ہوئی کہ ایمان والے ہوں اور کھانے پینے میں کافروں کے محتاج ہوں، اللہ کا محتاج ہونے کے بجائے کافروں کے محتاج، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں. یہ کس قسم کے ایمان والے ہیں بھائی؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کھانے پینے میں کافروں کا محتاج نہیں بنایا ہے. مدینہ طیبہ، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی نا پاکستان کا مطلب کیا، مدینہ طیبہ. تو مدینہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غذا دی تھی، وہ غذا ایسی ہے کہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک دفعہ کھا لی جائے نا دن میں تو تین دن تک بندہ بھوک سے نہیں مر سکتا. اس کو کہتے ہیں کھجور، اتنا فرکٹوس اس کے اندر ہوتا ہے. اور مدینہ منورہ والے کیا کھاتے تھے؟ ہر وقت کھجور، پھاگ رہے ہیں کھجور، پھاگ رہے ہیں کھجور. تو کھجوروں کی کوئی انتہا نہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور کھجوروں کی کوئی انتہا نہیں پاکستان کے اندر. 2015 میں کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ عاجز کراچی سے گاڑی کے اوپر روانہ ہوا ملتان، وہاں پہ ایک اجتماع تھا. تو سندھ کا جو ہے وہ جب کراچی ختم ہوا، پھر حیدرآباد ریگستان آتا ہے، پھر اس کے بعد حیدرآباد شروع ہوتا ہے، اس کے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کھجور کے درخت شروع ہو گئے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کھجور کے درخت ہونا شروع ہو گئے. چلے جا رہے ہیں گاڑی فل سپیڈ کے اوپر، اور ہائی وے ماشاءاللہ اچھی بنی ہوئی تھی اس وقت، فل سپیڈ پہ چل رہی ہے اور یہ کھجور کے درخت ختم ہی نہیں ہو گئے. پتا نہیں کتنے ایکڑوں کے اوپر جو ہے کھجور کے درخت. جب کھجور کے درخت ختم ہوئے، اس کے فوراً بعد کیلے کے درخت شروع ہو گئے. چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا ایکڑ ہوگا، کیلے کے درخت ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے. میں حیران، کیلے کے درخت چلے جا رہے ہیں، ہم اوپر جا رہے ہیں نا پاکستان کے اندر، نیچے کراچی سے اوپر پنجاب، کیلے کے درخت ختم ہو گئے. بالآخر سندھ کے بارڈر کے قریب جا کر کے کیلے کے درخت ختم ہوئے. اس کے بعد کیا شروع ہوئے؟ آم کے درخت شروع ہوئے. اور ایسے آم کے درخت جیسے کہ آپ کسی بچے کو، بہت اچھا آرٹسٹ بچہ ہو نا، اسے کہیں کہ آپ ایک درخت بنائیں کاغذ کے اوپر، پکچر پرفیکٹ وہ جو درخت بنائے گا نا، ویسے آم کے درخت. ہینگنگ، لو ہینگنگ فروٹ کا ایک باقاعدہ محاورہ انگریزی زبان کے اندر، لو ہینگنگ آم کے درخت کہ جن کا آم جو ہے وہ زمین تک لٹک رہا ہے، بھرے ہوئے ہیں اور یہ ختم ہی نہیں ہو کے دورے، حتیٰ کہ سندھ کا صوبہ ختم ہو گیا، رحیم یار خان اور یہ چلنا شروع ہو گیا، اور چلتے رہے آم کے درخت، آم کے درخت چلتے رہے۔ راستے میں ہمارے جو بڑے بھائی تھے، ایک وقار بھائی، گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے ان کے سامنے، میں نے کہا میں پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ اتنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کی ناقدری کے اوپر ہمیں سزا کون سی والے ملنے والی ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں اس وقت۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پاکستان کے اندر جو موسم آتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح سے آتے ہیں کہ نیچے کی فصل پہلے پک جاتی ہے، پھر اس کے بعد اوپر کی پکتی ہے، پھر اس کے بعد اوپر کی پکتی ہے، پھر اس کے بعد اوپر کی پکتی ہے۔ تو نیچے کی جو پک کر کے وہ فصل میں، وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا چنگ پکنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا چنگ پکنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر اگلا چنگ پکتا ہے۔ یعنی پورا سال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کچھ اور تفصیل پڑھنے کی کوشش کری تھی لیکن وقت نہیں تھا، تو بس اتنا تھا کہ یہ ربیع اور خریف کے دو الگ الگ موسم ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ پاکستان کا حیران کن جغرافیائی محل وقوع، کہتے ہیں کہ وہاں اگر پاکستان ہے، وہاں اگر پہاڑ ہے تو سمندر نہیں، سمندر ہے تو پہاڑ نہیں، لیکن پاکستان کو دیکھو، ایک طرف کراچی کا سمندر ہے تو دوسری طرف جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کے قریب K2 بھی ہے، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق ایکچولی یہ نمبر 1 ہے K2، تو وہ بھی پاکستان کے اندر ہے۔ تو دنیا کی اونچی چوٹی بھی پاکستان میں ہے اور سمندر بھی پاکستان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر سے لے کر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی تک جتنی جغرافی ہے وہ اللہ نے اس ملک کو عطا کی ہے۔ The geography of the country changes right on the sea level up to the top highest mountain of the world. Sea level ہے نا جہاں سے کہ معیار شروع ہوتا ہے، اور highest mountain of the world جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ کسی ملک میں ایسی جغرافی ہے، آخر میں یہ فرماتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں گلیشیئرز اور خوبصورت وادیاں، یہاں پر 22 کے قریب بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، یہاں پر سکیٹنگ کر سکتے ہیں، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، باہر ملک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وادی کاغان، وادی ناران اور وادی نیلم جو بہت خوبصورت جگہیں ہیں پاکستان میں رکھی ہیں، کئی جگہوں کو تو دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ سب خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا کی ہے۔ تو یہ تو ایک بظاہر نظر آنے والی جو خوبصورتی تھی، اب جو ہے وہ، یعنی اس سے پہلے تھی کھانے پینے والی خوبصورتی، پھر جو ہے وہ بظاہر نظر آنے والی خوبصورتی جغرافی، اب فرما رہے ہیں روکڑا، پیور مال، سنگ مرمر کے پہاڑ۔ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ بلوچستان کے اندر کچھ نہیں ہے، فقط خشک پہاڑ ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ماربل کی 160 قسمیں ہوتی ہیں اور ان میں سے 140 قسمیں بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ 160 میں سے 140 قسمیں بلوچستان کے اندر موجود ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ کوئی اونکس کا پہاڑ ہے اور کوئی سفید رنگ کا پہاڑ ہے، جو حضرت کے اپنے مدرسے کے اندر ماربل لگا ہوا ہے اور جو حرم کے اندر ماربل لگا ہوا ہے، وہ ماربل صرف پاکستان کے اندر ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ماربل ہے جو کہ شدید دھوپ کے اندر بھی ٹھنڈا رہتا ہے، یہ خاص طور پر اس والی کان سے نکال کر کے حرم میں لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے بندوقیں چلانی شروع کر دی، وہ کان بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت نے اپنی مسجد تعمیر کرنی شروع کری، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کان کو دوبارہ کھلوا دیا، اور وہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے، پوچھتے پاچھتے تلاش کرتے کرتے بالآخر اس کان پہ پہنچ گئے۔ اس کان کے جو اونر تھے انہوں نے حضرت سے بیعت بھی کری، اور اپنے کان کا ماربل جو ہے وہ سارا کا سارا حضرت پہلے آپ کی مسجد میں لے گا، پھر کہیں اور جائے گا۔ وہی ماربل جو کہ حرم میں لگا ہوا ہے، وہی مہد الفقیر الاسلامی کے اندر لگا ہوا ہے، سفید ماربل جو کہ گرم ہی نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ بلوچستان میں پہاڑوں کے پہاڑ ماربل کے ہیں، اونکس ماربل جس کا یورپ میں نشان نہیں ملتا، پاکستان کے اندر اس کے پہاڑ موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری پنجاب کی جتنی آبادی ہے، اتنے لوگ انڈیا کے اندر ماربل انڈسٹری سے روٹی کھاتے ہیں، یعنی صرف ماربل انڈسٹری انڈیا کے اندر جو ہے نا، وہ اتنے سارے لوگوں کو روٹی پرووائڈ کرتی ہے، رزق کا سبب بنتی ہے، جتنے کہ پاکستان کے پنجاب کی آبادی ہے، جو کہ یعنی کروڑوں میں ہوگی، یقیناً کئی کروڑوں میں ہوگی، سب سے زیادہ پاپولیٹڈ پنجاب ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے پاس انڈیا سے بھی زیادہ ماربل ہے، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بلیک ڈائمنڈز، کالا ہیرا. فرماتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائمنڈ بھی موجود ہے، وہ بلیک ڈائمنڈ ہے، ہمیں تو اس کی مارکیٹنگ کرنی نہیں آ رہی. دیکھیں جو سفید ڈائمنڈ ہوتا ہے وہ جیولریز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے وہ مشینوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر شیشے کو کاٹنا ہو تو اب آپ اس کو سفید ڈائمنڈ سے کاٹیں یا کالے ڈائمنڈ سے کاٹیں، وہ تو ڈائمنڈ کاٹے گا. تو اس ڈائمنڈ کو ظاہر ہے آپ جیولری میں تو بلیک ڈائمنڈ نہیں استعمال کریں گے نا، تو اس ڈائمنڈ کو آپ مشینوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مارکیٹنگ کریں اور پورا پورا فائدہ اٹھائیں. یورینیم اور سائٹیریم، یورینیم اللہ تعالی نے پاکستان کو دیا ہے، یہ وانا کے اندر کیا تماشا ہے، وہاں یورینیم بھی ہے اور پھر یورینیم کو انرچ کر کے جن برتنوں میں رکھتے ہیں وہ سائٹیریم ہوتا ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر ہے. گویا اللہ رب العزت نے نعمت بھی دی ہے اور نعمت کو رکھنے کے لیے برتن بھی دیے ہوئے. یہ سب تماشا اسی لیے ہے کہ مار پیٹ کے ان کو بھگاؤ اور پھر اس پر قبضہ جما لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یا مار پیٹ کے ان کو نہ بھی بھگاؤ، آج کل تو بغیر بھاگے ہی جو ہے آپ کے غلام بن جاتے ہیں، تو اب خود نکال نکال کر کے آپ کے حوالے کریں گے. تو آج کل کا نیا تماشا ہے کہ خود ان کو اپنا غلام بنا لو اور یہ اپنے مال جو ہے وہ خود آپ کے حوالے کریں گے، جیسے کہ ہو رہا ہے. پورا پہاڑ تانبے کا، وانا میں ہمارے تعلق والے ایک عالم رہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ چھوٹا سا پتھر اٹھا کر میرے پاس لے آئے. میں نے پوچھا کہ یہ کس لیے لے کر آئے، تو وہ کہنے لگا کہ جی اس پتھر جیسا ہمارا پورا پہاڑ ہے. جب میں نے اس پتھر کو دیکھا تو اس میں تانبا تھا. میں نے اس پتھر کو لاہور کی ایک لیبورٹری میں بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ اس پتھر میں سے دنیا کا بہترین تانبا نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ، پورا پہاڑ تانبے کا ہے، جس کے اونر وہ صاحب جو کہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تیل کے کنویں کی افسوس ناک کہانی. اب سنیں کہ یہ جو اتنی نعمتیں موجود ہیں اس سے فائدہ ہم کیوں نہیں اٹھا رہے. تو کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تیل کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے لیکن نکالنے نہیں دیتے. ابھی چند دن پہلے تو کراچی کے ساحل کے اوپر بھی نکل آیا تھا سارا کا سارا، وہ کدھر چلا گیا سارا کا سارا؟ پھر اس کے بعد جیانوں کو یاد نہیں رہتی ہیں ساری باتیں. اللہ کے جیارے بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بصیرت کی آنکھیں کھولیں گے اور اندھا پن ہمارا ختم کریں گے. دنیا والوں کے جیارے بنے ہوئے ہیں، سب بھول جاتے ہیں دو دن پہلے کی بات. تو کہتے ہیں بلوچستان میں تیل کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے لیکن نکالنے نہیں دیتے. میرے ایک بہت ہی قریب تعلق والے تھے، وہ آئل فیلڈ میں چلے گئے. ایک مرتبہ مجھ سے ملنے آئے تو آنسوؤں سے رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی ایک کمپنی کی مدد سے ہم نے ایک سال کی محنت کے بعد ڈرل یعنی بورنگ مکمل کیا. وہاں تیل اتنا تھا کہ فوارے کی طرح نکل رہا تھا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ ایک کنواں کامیاب ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ ہمارا مینیجر امریکن تھا. اس نے کہا نہیں، ابھی کچھ دیر انسٹال نہ کرو. اس کے بعد وہ گیا اور اس نے جا کر فون کیا اور مشورہ کیا اوپر والوں سے. اگلے دن اس نے کہا کہ ابھی اس پر کام کرنا ہے. چنانچہ اس نے جان بوجھ کر ایسے ڈرل چلوایا کہ پورا ڈرل اس کے اندر پھنسوا کر توڑوا دیا. وہ کہنے لگا کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، ایک کامیاب کنویں کو اس نے بدنیتی کی وجہ سے ناکام بنا دیا. تو وہ کیا خیر نیک نیتی کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ تو سارا ہمارا مسئلہ ہے، ہم ان کو اپنا نیک نیت سمجھتے ہیں. اف بالباطل یؤمنون، باطل کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہوئے، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. اس نے اپنی حرکت دکھا دی جس کے لیے وہ آیا ہوا تھا. تو وہی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک کامیاب کنویں کو اس نے بدنیتی کی وجہ سے ناکام بنا دیا. گویا اس نے سوچا کہ اگر یہ تیل نکل آئے تو یہ ملک تو امیر ہو جائے گا. اور اس نے ہاتھوں میں جو کاسا، یہ جو کاسا ہے گدائی کشکول پکڑا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اندازہ کریں کہ ملک ہمارا ہے اور چیز بھی ہماری ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے نا، ایسے ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بھی سزا دینا جانتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، سب سے زیادہ غیور ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں ایک محاورے سے، کہ رہنا بھی دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، تو کیا بنے گا بھائی تمہارا؟ مگرمچھ سے پنگا لے کر کے تم دریا میں رہ سکتے ہو؟ اللہ کی اس کائنات میں تم نے رہنا بھی ہے، کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، اور اللہ کے ساتھ تم یہ حرکتیں کرتے ہو. اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ حرکتیں تم کرتے ہو، جو تم روز مرہ اپنے گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہو، اپنے بازار میں کر رہے ہوتے ہو، اپنے دفتر میں کر رہے ہوتے ہو، اپنے پارلیمنٹس کے اندر کر رہے ہوتے ہو. اور تم سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہیں؟
بالکل بھی نہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ ملک بھی ہمارا ہے، چیز بھی ہماری ہے، لیکن استعمال نہیں کر سکتے اس کو، ایسا بیمار کرتے ہیں. پھر اونکس پتھر کا سفر، ایک مرتبہ ہم نے کراچی سے اونکس پتھر خریدا، گھر کے کچن میں لگانا تھا. تو ابھی ہم اس ڈیلر کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اس کی مشین خراب ہو گئی. وہ بڑا پریشان تھا کہ میری مشین خراب ہو گئی، میرا دن ضائع ہو جائے گا. کسی نے اس کو بتا دیا کہ جی یہ بیٹھے ہوئے نا، ان کا تعلق انجینئرنگ کے ساتھ ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی اگر آپ میری مشین کو دیکھ کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے، یا ہو سکے تو اگر آپ ٹھیک کر دیں. تو میں نے مشین کو دیکھا، اس کے اندر جو خرابی تھی وہ دور کر کے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گیا. تو اس کے بعد وہ ہم سے گپے مارنے لگا. گفتگو کے بعد میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو اونکس پتھر تم بلوچستان سے منگواتے ہیں آپ لوگ، تو یہ کیسے منگواتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ حضرت جو مزدور پتھر نکالتے ہیں نا، یعنی جو سورس کے اوپر پتھر نکال رہے ہوتے ہیں پہاڑ سے، تو وہ ان کو فی ٹرک کے حساب سے 10,000 روپے دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں 10,000 روپے کا. وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ٹرک والے ان کو 10,000 دے دیتے ہیں، یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اگر وہ دن میں 10 ٹرک بھی نکال لیں نا، تو ان کا 1,00,000 روپیہ بن جاتا ہے، یعنی سورس پہ رہنے والوں کا 1,00,000 روپیہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹرک کا کرایہ 5,000 روپے ہے. پھر راستے میں جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، ان پوسٹوں پہ کہیں 500 دیتے ہیں، کہیں 200 دیتے ہیں، یعنی بھتا جو ہوتا ہے راستے والا. حتیٰ کہ کراچی پہنچے تک 5,000 روپے چیک پوسٹوں پر دیے جاتے ہیں. تو اونکس کا پورا ٹرک 20,000 روپے میں کراچی پہنچتا ہے. 10,000 ادھر دیے، 10,000 راستے میں دیے. میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں کاٹ کر اس کو بیچتا ہوں. تو میں نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہیں؟ کہنے لگا 2,00,000 کا بیچتا ہوں. بہت پہلے کے ریٹ سے ظاہر ہے، جس وقت حضرت بیٹھے ہوئے انجینئرنگ کا کام کر رہے ہوتے تھے کراچی کی دکان میں، یہ آج سے کوئی 20-15 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. اس وقت جو ہے وہ 2,00,000 کا وہ بیچ رہا ہوتا تھا اس کو، جس کو کہ وہ 20,000 میں خریدتا تھا. آج کل جو ہے نا وہ کڈنی خریدتے ہیں 50,000 میں اور بیچتے ہیں 3 کروڑ میں. اتحاد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے قیمتی پتھر بھی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں، لیکن نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اپنی سوچ کو اپنی ذات سے ذرا باہر نکالیں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں. صرف اپنی ذات کے مفاد تک نہ رہیں. وہ جو تھا گوگا آپ جوگا، یعنی بندے کی سوچ اپنی ذات تک ہی رہتی ہے، اب تک تو وہ سلسلہ چلتا رہا. اب اپنی سوچ کو ذرا وسعت دیں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. ہماری قوت اتحاد سے بنے گی، اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑیں گے تو ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اس میں سب سے پہلا جو کی ورڈ ہے نا وہ ہے نظم و ضبط، جس کو انگریزی کے اندر ڈسپلن کہتے ہیں. تو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر نا پوچھا کلاس والوں سے یہ ڈسپلن کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو بتائیں نا ذرا. تو مختلف قسم کے جواب آئے. بالآخر الحمدللہ کیونکہ اس پہ بات کئی دفعہ ہو بھی چکی ہے، تو ڈسپلن کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے کسی آرڈرز کو فالو کرنا، کسی لیڈر کے آرڈرز کو فالو کرنا، انسٹرکشنز کو فالو کرنا، کلیکٹیولی اسپیکنگ. ایک جماعت کی شکل میں جب آپ ایک لیڈر کی یا ایک گائیڈ کی یا ایک انسٹرکٹر کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا اس جماعت کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، کیاوس پیدا نہیں ہوتا، فساد پیدا نہیں ہوتا، نظم و ضبط نصب پیدا ہوتا ہے. تو اس ڈسپلن کے لیے پھر ہم نے بات کری کہ سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہوتی ہے. آرڈر کو سمجھنا. کلاس ہے نہیں اس وجہ سے ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، لیکن وہاں کر چکے ہیں. آرڈر کو سمجھنا کہ آرڈر ہے کیا، کہہ کیا رہے وہ. لیکن اس وقت جو ہمارا ڈیلیما ہے نا، بہت سارے ڈیلیماز ہیں، ان میں سے ایک بنیادی ڈیلیما یہ ہے کہ ہم آرڈر ہی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. فالو کیا کریں گے بعد میں جا کر. ہماری ایک تعلق والی طالبہ تھی، ان کو تو ہم نے سنا دیا کیونکہ ماشاء اللہ اصلاحی تعلق میں ہے، تو ان کو سکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. لیکن دی انفارچونیٹ ریالٹی از کہ ایک لائن کا ہم میسج لکھتے ہیں اور پراپر ریگولر اسٹوڈنٹس کو لکھتے ہیں، عوام الناس کو نہیں لکھ رہے، اور وہ ایک لائن کا میسج سمجھ میں نہیں آتا پڑھنے والوں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. ایک لائن کا میسج نہیں ہم فالو کر پاتے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، کیا چیز کہی جا رہی ہے اس کے اندر. اتنا زیادہ ہم بے توجہی کا شکار ہو چکے. Lack of concentration, lack of determination, anything. ایک جملہ جو ہے وہ توجہ سے نہیں پڑھ سکتا. جب انسٹرکشن کا آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو فالو کرنے کی باری کہاں سے آئے گی؟ تو دجال کفر جس کو بھی الزام دیں
ہے تو یہ سارے کے سارے ملزم، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا ہینڈ کھیلا ہوا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ منتشر کر دیا ہے، اتنا زیادہ منتشر کر دیا کہ ہم کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سامنے ایک جملہ لکھا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. خواتین سن رہی ہیں تو سن لیں، کلاس میں تو پتہ نہیں آپ سن نہیں اڑ نہیں رہی ہوتی ہیں اور پڑھ نہیں رہی ہوتی کوئی چیز، اب شاید ابھی سمجھ میں آ جائے. میسج یہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کی کلاس کے اندر مردانہ نام کے ساتھ آئیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ خاتون کا نام دیکھ کر کے آپ کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کلاس کے اندر کون کون آتا ہے. ادھر سے بات چلے گی اور بات آگے بڑھے گی، اور بڑھ چکی ہے بہت دفعہ، اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں آج کل، تو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے عورتوں کے گروپ کے اوپر میسج لکھا کہ بھائی آپ مردانہ نام سے آئیں، اپنے گھر کے کسی مرد کے نام سے آ جائیں. لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، یا جنہوں نے پڑھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو کیا کیا، اپنے ہی نام سے یا تو آ رہی ہیں، یعنی عورت کے نام سے آ رہی ہیں، یا اگر آ رہی ہیں تو امے فلاں یا بنتے فلاں. تو امے فلاں اور بنتے فلاں مردانہ نام ہے. بدقسمتی سے یہ بچوں کا معاملہ نہیں ہے، بڑوں کا معاملہ ہے. اور بدقسمتی سے یہ صرف خاتون نہیں جن کو کہ دوسرے بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، یہ مردوں کا بھی یہی حال ہے. ایک جملہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ڈسپلن کدھر سے آئے گا بھائی؟ دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں، دونوں غلط آ رہی ہوتی ہیں آگے سے. ایک غلط آ رہا ہے بھائی، دو دفعہ پڑھ لیں، تین دفعہ پڑھ لیں، یہ تو دیکھیں نا کہ کیا واٹ از دا ریکوائرمنٹ، ہاؤ ٹو فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ. تو نظم و ضبط پیدا کریں کہ جو حضرت نے جملہ کہہ دیا تو بڑے کی بات کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو تفسیر یہی ہے کہ توجہ دیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور اس کے بعد پھر یہ جو بات ہو گئی کہ جی اپنی سوچ کو وسیع کریں، ذات سے باہر نکالیں، تو یہ کیسے، کوئی آسان کام ہے ذات سے باہر نکالنا؟ اپنی عقل کو دبانا پڑتا ہے، اپنی سمجھ کو جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر میاں بیوی جو ہے وہ کہ نہیں بس میری مرضی پوری ہو، تو اس گھر کے اندر چل سکتا ہے معاملہ، نظم و ضبط پیدا ہو سکتا ہے، گھر کو جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. تو بھائی ایک کو اپنے آپ کو دبانا ہوگا نا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر اوپر اوچر بنایا، دوسرے کو جو ہے نیچے بنایا، تو طریقہ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اوپر بنایا وہ اس کی بات مانی جائے، جائز چیزوں میں، حلال چیزوں کے اندر. لیکن نیچے والی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، میں ڈیسائیڈ کروں گی حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، اور جو میرے مطابق جائز حلال نہیں ہوگا وہ تو میں آپ کی نہیں مانوں گی، چاہے کچھ بھی ہو. تو اپنی ذات سے ذرا باہر نکلیں، سوچ کو وسیع کریں، یعنی فار جس کو کہتے ہیں گریٹر بینیفٹ، اجتماعی فائدے کے لیے انفرادی فائدے کو جو ہے وہ کمپرومائز کریں. آخرت کو کوئی نہیں کہہ رہا کمپرومائز کرنے کے لیے، دنیاوی انفرادی فائدے جو ہوتے ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پھر ایک آخری بات، اس کو ذرا اور پریکٹیکل ورکیبل، یہ ہم کر رہا ورکیبل اور پریکٹیکل بنانے کے لیے کہ بھی یہ کیسے ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلافات ختم کریں. یہ ناممکن سی ایک بات ہے، کیسے اختلافات ختم کر دیں؟ وہ جو ایک مشہور بات ہے جی، دیوبندی بریلوی اختلاف، تو اہل حدیث اور بریلوی اختلاف، تو فلانا اور فلانا اختلاف، اور یہ اختلاف اور وہ اختلاف. تو اختلاف تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپر آپ کمپرومائز کر بھی نہیں سکتے. یہ ایسے اختلاف کو تھوڑی ہے کہ جن کے اوپر آپ کمپرومائز کر سکیں. عقیدے کا اختلاف ہے، کہاں سے آپ کمپرومائز کر لیں گے عقیدے کے اختلاف کے اوپر؟ تو پھر کیا کریں؟ یہ کیا ہے، اس کا کوئی ریالٹی ہے جملے کی؟ کیا ایسی کوئی ایسی خام خام ایک جملہ داغ دیا حضرت نے؟ نہیں، اس کی ریالٹی ہے. وہ ریالٹی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں متفق فیہ، جو کنسنٹڈ، کلیکٹیولی کنسنٹڈ جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، جو موضوعات ہوتے ہیں جن کے اوپر سب کا اگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اتفاق کریں اور اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں جو کہ متفق فیہ والی باتیں ہیں، اور ان کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. جب آپ متفق، جو چیزیں آپ دونوں کے درمیان کامن ہیں، جو چیزیں آپ دونوں کے درمیان دونوں اگری کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ اتفاق کریں اور بات وہاں سے آگے بڑھتی ہے. یہ ہے ریئل طریقہ اس چیز کو حاصل کرنے کا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتفشلوا وتذهب ریحکم، کہ اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی تم جو متفق فیہ باتیں ہیں ان کے اوپر ہی اتفاق نہیں کر پا رہے ہو، انہیں کے اوپر جو ہے وہ تم آپس میں لڑے چلے جا رہے ہو اور تم کہتے ہو نہیں ہم کس لیے دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس کی پوزیشن ہے کہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کر کے وہ ہمیں یہ بات کہہ سکتا ہے, لیکن ہم کیوں نہیں مانتے, وہ کیوں کہہ رہا ہے, بس اس وجہ سے نہیں ماننا. اس کی ایک سادہ سی مثال, گھروں کے اندر بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر جو بات کہہ رہا ہے یہ حلال بات ہے, جائز بات ہے, صحیح بات ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے جو دیندار بیوی ہوتی ہے, جو عالمہ بن رہی ہوتی ہے, جو تفسیر پڑھ رہی ہوتی ہے, جو حدیث پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوام بنایا ہے, اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مرد کو کیا مقام دیا ہے, لیکن وہ کیوں نہیں بات مان رہی ہوتی. بس تم نے کیوں کہا میں تمہاری نہیں مانوں گی, بس دیٹس اٹ, اور کوئی وجہ نہیں ہے. میں شیخ صاحب کی بات مان لوں گی, میں پیر صاحب کی بات مان لوں گی, میں مفتی صاحب کی بات مان لوں گی, تیری بات نہیں مانوں گی میں. یہ اصول والی بات ہے جو کہ پورے معاشرے کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. جو ہنس رہے ہوتے ہیں نا وہ چپ ہو جائیں اس وقت, پورے معاشرے کے اوپر یہی معاملہ ہے. میں بس تیری نہیں مانوں گا, بے شک تو سچ بول رہا ہے, بے شک تو صحیح بول رہا ہے اور تیری اتھارٹی بھی ہے بولنے کی, لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا. دس از دا پرابلم. اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی, اسی کو کہتے ہیں نفس پرستی. پرابلم از نفس پرستی اینڈ عقل پرستی. علم کی کمی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس, ان معاملات کے اندر علم ہے ان چیزوں کا, ہمارے پاس کامن سینس بھی ہے ہمارے پاس ان چیزوں کا. نفس پرستی اور عقل پرستی دی اونلی تھنگ دیٹ ہولڈز اس بیک. اور جب تک یہ رہے گا اس وقت تک اسی طریقے سے بھک منگے بنے رہیں گے ساری دنیا اور ساری معاشرے کے سامنے. تو فرماتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ. آج تک تو ہمیں یہ رسی نظر نہیں آ رہی, ہے کہ ذریعے لٹکتی ہوئی رسی جس کو ہم پکڑیں. قرآن کو پکڑیں کیسے پکڑیں بھائی, سنت کو پکڑیں کیسے پکڑیں بھائی, یہ ہے اللہ کی رسی تو کیسے پکڑنا کیسے اس کو. تو قرآن اور سنت کے متفق فیہ, کیا قرآن و سنت کے اندر جھوٹ سے توبہ, اس کے اوپر دیوبندی بریلوی اختلاف ہے کوئی؟ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نہیں جھوٹ بولنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے, بول سکتے ہو تم. کوئی ہے اس قسم کا جو کہ جھوٹ بولنے کے اوپر اختلاف کرتا ہو؟ کوئی ہے اس کے اوپر جو کہ بے حیائی کے اوپر جو ہے ان میں سے جو ہے وہ کہتا ہو کہ نہیں نہیں بے حیائی بالکل جائز ہے, حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے؟ کوئی ہے جو کہ ایون اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ تو گانے اور ڈراموں کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا اختلاف نہیں ہے آپس میں. تو جو متفق ان فیہ چیزیں ہیں ان کے اوپر تو تم عمل کرنا شروع کرو نا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اس علم کو تو سیکھو نا, اس کے اوپر تو عمل کرنا شروع کرو نا. اس کے لیے تمہیں کون سا امریکہ سے امداد چاہیے یا کون سی تمہیں قرض چاہیے اس کے لیے؟ تو جب ایمان والے یہ والا کام شروع کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو لیڈر عطا فرماتے ہیں, تب ان کو لیڈر ملتا ہے. حرام کاری کے بعد لیڈر جو ملتا ہے نا وہ دجال ہوتا ہے, جو حرام کاری کے نتیجے میں جھوٹ, دغا, فریب, ناچ گانا, اس قسم کی بے حیائی کے نتیجے میں جو لیڈر ملتا ہے نا, یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو کہ اس دور کے اندر دجل لے کر کے آ رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ لیڈر نہیں ہے, یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا لیڈر ہے. اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرو, جو تمہارے پاس کلیئر حکم آ رہے ہیں ان پہ تو عمل کرو نا. بعد میں جو ہے وہ دیکھ کے اچھا بھی اکانومی کو ایسے کیسے لے کے جانا ہے, ایسے کیسے لے کے جانا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں لیڈر عطا فرمائیں گے معاشرے کے اندر کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ضروری نہیں ہے, جو کہ کانٹمپرری مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بصیرت رکھنے والا اور ایسا جو ہے نا وہ بندہ عطا فرمائے گا کہ جو کہ تمہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح نجات دلائے گا ان فرعونوں سے. وہ کیا دلائے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے واسطے سے نجات دلائیں گے. بس مفاد پرستی ملک دشمنی کا پیش خیمہ ہے. فرماتے ہیں کہ مفاد پرستی بہت نقصان دہ چیز ہے. کفر مفاد پرستی کے ذریعے سے لوگوں کو ملک کا دشمن بناتا ہے. یہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں جگہ پر خودکش حملہ کر دیا, سوئیسائڈ بامبنگ, یہ کوئی دیندار لوگ نہیں ہوتے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ کہ جن کو دین کی کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے, یعنی کافر فاسق لوگ, جو کہ اس قسم کے کام جو ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان سے کفر کیا کام لے رہا ہے اور وہ کفر کے آلہ کار بن رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر ڈرون حملے ہوتے تھے تو کفر نے ایک گھر کے اوپر ڈرون حملہ کیا. اس گھر کے لوگ بے گناہ لوگ تھے, گھر کے کچھ لوگ فوت ہو گئے اور کچھ بچ گئے. اب وہ لوگ جو بچ گئے وہ کتنے غمزدہ تھے. گھر کے 5-6 بندے ایک ہی وقت میں موت کی آغوش میں چلے گئے. ان پر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. جب ان کے جنازے تیار ہوئے تو کفر نے وہاں اپنے ایجنٹوں کو بھیج دیا. پہلے ڈرون بھیجا, بعد میں ڈرون سے زیادہ خطرناک ایجنٹ بھیجے. جب ان کے جنازے تیار ہوئے تو کفر نے وہاں اپنے ایجنٹوں کو بھیج دیا. جب وہ ایجنٹ وہاں گئے تو ان کے ساتھ بہت ہمدردی جتلا رہے تھے. وہ بڑے جذبات میں کہہ رہے تھے کہ آپ پر تو بہت ظلم ہوا ہے, آپ کا والد فوت ہو گیا ہے, آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, آپ کی والدہ فوت ہو گئی, آپ کا بچہ فوت ہو گیا. اب غم کے وقت میں جو بندہ ہمدردی کی بات کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. اس طرح ایجنٹوں نے ان کے ساتھ دوستیاں قائم کر لیں. تدفین سے فارغ ہونے کے بعد یہی ایجنٹ ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا اور کفر نے یہ ظلم کیا ہے اس لیے کہ تم مسلمان ہو. اب تمہارے 5 بچے ہیں, تم ایک بچہ اسلام کے لیے دے دو. اب گھر کا سربراہ بے گناہ آدمی ہے, اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ تو اسلام کے لیے بچہ مانگ رہا ہے, تو چلو میں اسلام کے لیے ایک بچہ دے دیتا ہوں. اس نے بچہ دے دیا. اب یہ ایجنٹ اس بچے کو اسلام کے نام پر لے کر آئے اور اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے لے کے جا رہے ہیں, مگر جب وہاں گئے تو انہوں نے اس کو خودکش حملے والی جیکٹیں پہنا دی اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ. اب اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے. جب وہ کسی خاص جگہ پر پہنچا تو ریموٹ کے ذریعے سے انہوں نے اس کو اڑا دیا. اب کوئی جا کے ٹکر کو تھوڑی مارتے ہیں, اب تو ریموٹ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. وائی فائی کے ذریعے سے کیوں, جو 10ویں محرم کے اندر وائی فائی کیوں بند کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر وائی فائی کیوں بند ہو جاتا ہے, انٹرنیٹ کیوں بند ہو جاتا ہے, ریموٹ کے ذریعے سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اس طرح یہ خودکش بمبار ثابت ہوا جو اتنے لوگوں کی جان لینے کا ذریعہ بھی بنا, اور اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو کفر نے اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہی بچوں کو یوں ہمارے خلاف استعمال کیا. یہ کفر کی عیاری اور مکاری تھی. اللہ تعالی ہمیں ان کی عیاریوں اور مکاریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچانیں اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں. وطن عزیز کے دو محافظ, دیکھیں اس وطن کے دو محافظ ہیں, نمبر 1, ایک ہے فوج, آرمی, ملٹری. وہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. جغرافیکل فزیکل باؤنڈریز کی محافظ کون ہوتی ہے؟ فوج ہوتی ہے. اور دوسرے ہیں علماء اور طلباء, مدارس عربیہ کے. وہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. اس ملک کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نظریے کی محافظت کون کر رہا ہے؟ وہ مدارس عربیہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر یہ ملک دیا تھا, اب اسلامی شریعت کی جو حدود ہیں ان کے محافظ علماء اور طلباء ہیں, لہٰذا آپ بھی اس ملک کے محافظ ہیں. اب ملک کا جو محافظ ہوگا وہ امن ہی کو پسند کرتا ہے نا, چنانچہ آپ اپنے منصب کو پہچانیں, اس ملک میں امن کو پسند کریں, اور جو بد امنی پھیلانے والا ہو فوراً اس کی نشاندہی کریں. اس سے دوستی ہرگز نہ رکھیں, وہ ہمارا دشمن ہے دوست نہیں ہے, وہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کو برباد کرنے والا بندہ ہے. بھائی جب ایک جگہ پر مسجد بن جائے تو پھر اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ ملک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, اب اس ملک کے تقدس کا خیال رکھنا, اس کی حفاظت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ قول غالباً ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا قول, ان سے منسوب کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب نہیں بندی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ جی پہلے تو مخالفت کری تھی, کیونکہ ان کا ایک الگ نظریہ تھا, مکمل عوارض کے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کری تھی علماء حق میں سے تھے, ان کے کیا 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 ریزنز تھے, اور بالکل صحیح ریزنز تھے ان کے. لیکن جب بن گیا تو اب مسجد بن چکی ہے. پہلے اختلاف ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے, مسجد بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اگر بن گئی اب اس کے بعد اس مسجد کے تقدس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا. یہ ان کا بھی موقف تھا. معذرت کے ساتھ بس ایک پیج رہ گیا, تو اگر تھوڑا سا اور صبر کر لیں. غزوہ ہند اور پاکستان. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب غزوہ ہند ہوگا, اس غزوے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے, پاکستان کو نہیں اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے, اسلام. اور ہندوستان کے بادشاہوں کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جائے گا. اب وہ غزوہ ہند ہونا ہے تو کس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ کیا رشیا نے آ کر لڑنا ہے؟ وہ جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ وہ انہی دونوں کے درمیان ہوگی, کفر اور مسلمانوں کے درمیان. اب یہاں پر چونکہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر کے پاکستان کے طلبا سے حضرت بات فرما رہے تھے, تو وہاں پر پھر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ. لیکن حقیقت حال جو ہے نا, جو ذرا آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے اس وقت کیا صورت حال, لیکن ذرا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اس وقت انڈیا کے اندر حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہندو مت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, اور ہندوؤں کو اس بات کی فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا تو مذہب ہی سارا کا سارا ختم ہو رہا ہے, ہماری نوجوان نسل ہندو نہیں ہونا چاہتی, ہندو نہیں رہنا چاہتی. تو وہ اپنے پولیٹیکل حربے استعمال کر رہے ہیں انڈیا کے اندر ہندوازم کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور آؤٹ آف اٹر فرسٹریشن اور پولیٹیکل جو طور طریقے ہوتے ہیں اس پولیٹیکل طور طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیسیکلی جو ہے وہ مسلمانوں کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتا انڈیا کے اندر, کچھ بھی نہیں کر سکتا انڈیا کے اندر انڈیا کے خلاف, لیکن وہ ہندوؤں کے جذبات کو بھڑک. دیکھیں بھائی, آپ مسلمان ہیں نا تو آپ کے جذبات کو بھڑک دے, وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے گا, دشمن غالب آ جائے گا, تو ایک غیرت پیدا ہوتی ہے, اچھا چاہا دشمن غالب آ جائے گا, چلو میں بھی ذرا اچھا مسلمان بنتا ہوں. ہم امریکہ میں تھے تو گیارہویں شریف کے واقعے سے پہلے ہمارے ایک دوست امریکی بورن اینڈ ریزڈ تھے, روزانہ ہم لوگ ملتے تھے فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے سارے ساتھی, تھوڑی بہت دین وغیرہ کے بارے میں بات. ایک مجھے یاد ہے میں باہر نکلا نا مسجد میں اس کے ساتھ, تو وہاں پر مسجد والوں نے کوئی جھنڈا ونڈا لگا دیا تھا امریکہ کا, تو ایک وائٹ امریکن کانورٹ صاحب جو ہے نا وہ آ کر کے انہوں نے جھنڈا اتار کر کے لے گئے. یہ کیا مسجد میں جھنڈا میں برداشت نہیں کر سکتا, امریکہ کا جھنڈا تم نے لگا دیا مسجد کے اوپر. تمہارے اس دوست نے ایک جملہ بڑا زبردست کا مجھے آج بھی یاد رہتا ہے, انہوں نے کہا کہ امریکی قوم جو ہے نا یہ دنیا کی سب سے زیادہ انفیتھفل قوم ہے, انپیٹریوٹک قوم ہے, دنیا کی سب سے زیادہ اپنے ملک سے انفیتھفل قوم جو ہے نا وہ امریکی قوم ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دھماکہ ہوا جس سے کہ ایک دم سے دو بلڈنگز گر گئیں. اب پھر کیا ہوا؟ اس سب سے زیادہ انپیٹریوٹک قوم کو, کیونکہ جب ویت نام وار ہوئی تھی نا تو ویت نام وار میں پورا امریکہ جو ہے نا وہ سڑکوں میں نکل کر کے وہ خلاف ہو چکا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ویت نام میں کیوں تم نے اپنی فوجیں بھیج دی, اور وہاں سے ان کی انپیٹریوٹزم جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, بڑھتی چلی جا رہی تھی, وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ بالکل ہی نا اپنے ملک کے خلاف ہوئے گئے. ایک مصنوعی دشمن کو پیدا جب کر دیتے ہیں نا تو اس مصنوعی دشمن کے وجہ سے پھر جھوٹ بول بول کر کے, جھوٹ بول بول کر کے, دھوکے دے دے کر کے آپ اپنے عوام کے اندر پیٹریوٹزم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے وہ کامیاب ہوئے, اس کے اندر کافی حد تک کامیاب ہوئے. بلکہ یہی ہر بار جو ہے ساؤتھ انڈیا کے اندر مچایا جا رہا ہے, پیٹریوٹزم ختم ہو چکا, وہ جو ہے نا وہ چند لوگوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کا ایز اے اسکیپ گوٹ اپنا ایک مصنوعی دشمن بنا کر کے وہ کہنا ہے بھائی خدا کے واسطے کچھ تم بھی وفادار بن جاؤ ہمارے ملک کے, تم بھی دوبارہ ہندوازم کی طرف واپس آ جاؤ. لیکن ہندو اس وقت ہندوازم کی طرف واپس نہیں آنا چاہتا, ہندو اس وقت ہندوازم کی طرف واپس نہیں آنا چاہتا, اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے, اور وہ بھی اسی مرض کا شکار ہے جس مرض کا مسلمان شکار ہے. انڈیا کا ہندو اس وقت اسی مرض کا شکار ہے جس مرض کا پاکستان کا مسلمان یا کسی اور جگہ کا مسلمان شکار ہے. وہ کون سا مرض؟ ایک مرض ظاہری اعتبار سے جس کو دیکھا جائے وہ ہے ہیل فون, سیل فون, بے توجہی. آپ کا کیا خیال ہے سیل فون صرف مسلمان دیکھتا ہے؟ ہندو نہیں دیکھتا سیل فون, سارا ہندو مسلمان سے بھی شاید بڑھ کر کے سیل فون کا رسیا ہے. تو جتنا ڈسٹریکٹڈ مسلمان ہے اتنا ہی ڈسٹریکٹڈ ہندو بھی ہے اس سیل فون کی وجہ سے. وہ جتنا ہی راگ الاپ دو مسلمان ہمیں مار رہے ہیں, مسلمان ہمیں مارنے آ رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے بعد سیل فون سب بھول جاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, سارا پروپیگنڈا ہوا ہو جاتا ہے اس کے دماغ سے, وہ پھر وہی اپنے سیل فون کے اندر لگ جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ہندوازم کو چھوڑ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی مسئلہ جو مسلمان کے ساتھ ہے, وہ کیا؟ عقل پرست. اس کی عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پتھر کے بت جو ہیں وہ میرا کیا کر سکتے ہیں, مجھے کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے. جو عقل اپنی استعمال کرتا ہے وہ پتھر کے بت کے خلاف, ہر قسم کے بت کے خلاف, اس کو تو بھائی لاجیکل آرگیومنٹس چاہیے, اس کو تو بھائی پروف چاہیے کوئی. اور ایسے لاجیکل آرگیومنٹس صرف اور صرف دین اسلام کے پاس ہیں جہاں پر ان کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے. کسی دوسرے دین کے پاس اپنے دین کے دفاع کے اندر کوئی آرگیومنٹس موجود نہیں ہے. تو اس وقت یہ لٹیا مچی ہوئی ہے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم وہی پرانا انڈیا پاکستان, انڈیا پاکستان, انڈیا پاکستان, وہی کرکٹ میچ والا پورا کا پورا سلسلہ چل رہا ہے. اور بھائی کرکٹ میچ سے زیادہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, سارا کا سارا جو ہے نا نورا کشتی ہے کرکٹ میچ والا. لیکن ہے تو اسلام اور کفر, ہے اسلام اور کفر. یہ روز اول سے آج تک یہ ختم نہیں ہونے والا جب تک مسلمان اس دنیا کے اندر زندہ ہیں. تو غزوہ ہند جو ہے نا, اس کو بھی کچھ ساتھی سن کر کے بہت اچھے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو جو ہے وہ غزوہ ہند کا تمغہ دیا جائے گا, ان سے غزوہ ہند کروایا جائے گا. وہ کرنا کرانا کچھ نہیں, غزوہ ہند کے جو ہے وہ مجاہد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچھ ساتھی جو ہے نا وہ اس کو اوفینسو ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے خلاف غزوہ ہند, تمہارے خلاف نہیں ہوگا بھائی. اگر ایمان والے ہو گئے تمہارے خلاف بھی تھوڑی ہوگا, اللہ کے بندے تم کیوں خواہ مخواہ کے ڈیفینسو ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہو, خواہ مخواہ کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں پیٹریوٹزم جو ہے وہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے اپنا. اسلام کے پیٹریوٹ بن جائیں, اللہ کے پیٹریوٹ بن جائیں, اللہ کے وفادار بن جائیں. ایک ہی ہے مسلمان کے لیے, یہ قبر کے اندر جا کر کے انڈیا کا جھنڈا اندر نہیں جائے گا, نہ پاکستان کا جھنڈا اندر جائے گا قبر کے. وہی نام اعمال جہاں بھی رہ رہے ہو وہی ایک نام اعمال ہوگا, اور وہی سوال ہوں گے چاہے جہاں کے بھی رہنے والے مسلمان. تو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ اپنی چاند چار روز کی زندگی جس کا پتہ بھی نہیں کب ختم ہو جائے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے. تو توبہ کلمات میں جو نیت ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے, غلطیوں, کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی ہم نیت کر لیتے ہیں. اگر کسی نے اصلاحی تعلق بنانا ہے اور بیعت کرنے کی نیت سے ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی وہ والی نیت یہاں پر اپلائی ہو جائے گی. بات صحیح. جس کی جو نیت ہوتی ہے اس کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ کلمات توبہ کہلاتے ہیں, انہی کو کلمات بیعت بھی کہا جاتا ہے. اس کی جو نیت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر معاملات بتا دیے جاتے ہیں. کل 6 معاملات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں. پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 دفعہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, چھوٹا والا درود شریف جو کہلاتا ہے. تیسرا معمول قرآن مجید کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ کر لیں, یا جتنا ناظرہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے
اتنا روزانہ کرنے کا معمول بنائیں. یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہتے ہیں ہمارے مشاہد اس کو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد کی طرف لگا رہے, یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں, جس میں ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا, چاہے نماز قضا کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے, روزہ چھوڑ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے, جھوٹ بولنا یہ بھی ایک گناہ ہے, غیبت کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے, بد نظری کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. تو ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں پہ بیٹھ جانا اور آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لینا, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جانا اور یہ دل میں سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ لینا اور اس کے بعد پھر اس دل سے نکلنے والی آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جانا, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. تو نیت کر لی اور اس کے بعد پھر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. تو 15-20 منٹ کا مراقبہ انسان کوشش کرے شروع میں کر لے تو اس سے انسان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تو پانچواں معمول مراقبہ ہو گیا, اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی اپنے انفرادی اور ذاتی معاملات کے اندر اپنے شیخ سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا اور پوچھتے رہنا, مشورہ کرتے رہنا. یعنی جو اجتماعی طور پر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا چاہیے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اور جو حلال ہیں تو ان کو کرنا سبھی جانتے ہیں کہ ان کو ہمیں کرنا ہے, لیکن ایک انسان کے انفرادی حالات ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کو ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر حلال کو ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں تو میرے لیے کون سی والی مناسب صورت ہوگی. مثال کے طور پر اگر حج فرض ہو گیا تو اب حج جو ہے وہ مجھے اس سال کر لینا چاہیے یا مجھے جو ہے وہ اگلے سال کر لینا چاہیے, یہ میرے لیے کیا مناسب ہے. چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں, نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں, تو وہ خاص طور پہ یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نیو بورن بیبی کو چھوڑ کر کے کیسے جاؤں, میرے پر حج فرض تو ہو گیا ہے لیکن اب بیبی کو میں چھوڑ کے جاؤں یا بیبی کو میں لے کر کے جاؤں. تو اب یہ ایک اجتماعی شکل کی بات نہیں ہوتی, ایک انفرادی نوعیت کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ساری گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ انسان رابطہ شیخ کے معمول کے تحت حاصل کرتا رہتا ہے. کل 6 معمولات ہیں, ان کو اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی, اور اس طریقے سے ہماری زندگی لائن پہ آنی شروع ہو جائے گی, جو کہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے, بندگی کو حاصل کرنا. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے جیسے معمول ہے کہ اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا مانگ لیں گے. آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سو اس سے ہٹ کٹ کے اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم اجعلنا حبک وحب من یحبک وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ حشر کے دن کی سختیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے وقت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایک لمحے کی بھی جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ نغزشوں سے اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ ہم نغزشوں سے بھرپور ہیں, گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہر وقت ہمارا گناہوں میں گزر رہا ہوتا ہے, احساس بھی نہیں ہوتا لیکن گناہ کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی ہیں. ولا یغفر الذنوب
اللہ انتا، اے اللہ آپ کے علاوہ اور کوئی بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو اپنا معاف کرنے والا مانتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے اس مان کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری سوچوں کے ہمارے نظریات کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے معاف نہیں کیا تو اور کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ نے مغفرت نہیں فرمائی تو آپ کے علاوہ مغفرت فرمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم یہ ہاتھ اٹھا کر کے کسی کے پاس نہیں جا سکتے، اے اللہ ہماری آخرت کی ضروریات بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے، اے اللہ قبر کی ضروریات بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے، اور اے اللہ اس چھوٹی سی محدود دنیا کی ضروریات تو آپ کے لیے پورا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں دنیا والوں سے اے اللہ ہمیں اپنے دنیا والوں سے دلوں کو موڑ کر کے آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا دیجئے، اے اللہ اپنی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اے اللہ اپنی عظمت کا ہمیں استحضار عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی آخرت کی عظمت کا استحضار ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے، اے اللہ اس کا ادراک ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس چھوٹی سی دنیا اور اے اللہ اس محدود سی زندگی کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اندر اپنی دین اور دنیا برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا میں آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دبا دینے میں اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ شیطان کے دھوکوں میں آ جانے سے اے اللہ بچ جانے میں ہماری آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، اے اللہ مدد کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اے اللہ ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم انتہائی کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ آپ نے بڑھوں کی تو خوب اچھی طریقے سے آزمائشیں کریں، خوب اچھے طریقے سے ان کو امتحانوں میں ڈال کر کے ان کو کندن بنا دیا، لیکن اے اللہ ہم امتحانوں میں اگر چلے گئے تو اے اللہ ہم شاید اس میں سے کبھی بھی نہ نکل پائیں، اے اللہ ہمیں کوئی دھکا دے تو دور کی بات، ہمیں کوئی تیری آنکھ سے ہی دیکھ لے تو ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ کوئی ہمیں کچھ ایک لفظ بول دے تو شاید ہم دین کے سارے کاموں کے اوپر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، دین کی دعوت کی محنت میں لگنا تو بہت دور کی بات، اے اللہ ہم انتہائی کمزور ترین بندے ہیں، آپ نے حالات بنائے ہوئے ہیں تو پھر ہم دین کے اوپر تھوڑا عمل کر لیتے ہیں، کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، کچھ شکل و صورت آپ کی نبی والی بنا لیتے ہیں، اے اللہ یہ صرف آپ کے بنائے ہوئے اچھے حالات ہی کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمارے اوپر اگر حالات آ گئے تو اے اللہ ہم تو سب سے پہلے ڈر کے بھاگنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی صعوبتوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اب دنیا کے دھوکوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بھی، ہمارے آل و اولاد کی بھی، گھر بار کی بھی، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی بھی، ہمارے دوست احباب کی بھی، اے اللہ ہمارے ہم وطنوں کی بھی، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے اہل حق کی خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ تبلیغ کی محنتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام اکابر مشائخ علماء کرام، اے اللہ طلباء کرام کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دین کی صحیح طریقے سے، صحیح العقیدہ طریقے سے جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان تمام محنتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا حصہ ان میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، رزق کی تنگیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ عزت کی کمی سے حفاظت فرما، اے اللہ ذلت سے حفاظت فرما، علت سے حفاظت فرما، قلت سے حفاظت فرما، قرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دوست فیضان بھائی بہت ہر کام میں تعاون کرتے ہیں، ان کے والد صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے جو آل و اولاد ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ان کے آگے کی تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جو بھی بزرگ ہیں اے اللہ ان کی بزرگی کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے. ہمارے والد صاحب کی بزرگی کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے. اے اللہ دیگر حضرات ہیں ان کے بزرگ زندہ ہیں, اے اللہ ان کے بزرگوں کو اے اللہ بہت نیک, اے اللہ ان کو اچھا بڑھاپا عطا فرما دیجئے, بڑھاپے کی تکالیف سے پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست آصف بھائی ہیں ان کی والدہ بھی کینسر کا شکار ہو چکی ہیں, اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اور سلسلے کے ساتھی ہیں, اے اللہ ان کی بھی والدہ جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہیں, اے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے سلسلے کے جو ساتھی ہسپتال میں داخل ہیں, اے اللہ آپ سب کے ناموں سے بھی واقف ہیں, سب کے حالات سے بھی واقف ہیں. اے اللہ سب کو تکالیف پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ مرضوں میں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ رزق کی تنگیوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ صحت کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ صحت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گھر بار کی پریشانیوں میں, اے اللہ جن بچیوں کے اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے آنے کا وقت ہو چکا ہے, اے اللہ ان کو بہت نیک قدردان, اے اللہ دیندار اور اچھے عقل مند اور اے اللہ اچھی نیتیں رکھنے والے رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ سب کی زندگیوں کو اے اللہ راحت والی زندگی بنا دیجئے. اے اللہ آزمائشوں سے ہم سب کی ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایک دوست کی اے اللہ بیٹی نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر کے ختم کیا, اے اللہ ان کے حفظ کو قبول فرما لیجئے. ان کی طرف سے بھی ان کے والدین کے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے اس محنت کو اے اللہ اپنی محبت کے بدلے قبول فرما لیجئے. اے اللہ قرآن کے حفظ کو اور پکا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بچے قرآن کا حفظ کر چکے ہیں اور جو اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ قرآن کے حفاظت کے لیے قبول فرمائیے, قرآن کے احکام کی حفاظت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن کا عالم بنا دیجئے, اے اللہ قرآن کا عامل بنا دیجئے, اے اللہ قرآن کا ناشر بنا دیجئے, اے اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے قرآن کے عشق کے لیے قبول فرما لیجئے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی زندگی, اے اللہ جو آپ کے دین کے اصول ہیں, اے اللہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے احکامات کو اے اللہ سب سے اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں, اے اللہ جس شکل میں بھی ہیں, اے اللہ کچھ گھرانوں کے اندر گھر کے اپنے فرد رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, کچھ بچیوں کے جو ہے وہ باپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, کچھ کی مائیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں, اے اللہ کچھ کی اولادیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں, اے اللہ کچھ کے گھر کے دیگر افراد رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, کچھ کے راستے میں اے اللہ اپنی ذاتی کمزوری رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اے اللہ جیسی بھی رکاوٹیں ہیں, جو بھی رکاوٹیں ہیں, اے اللہ آپ آسان فرما دیجئے. اے اللہ گھر کے جو افراد ہیں, اے اللہ ان سب کو نیکی کی تقوی طہارت والی زندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو شیاطین کی شکل میں رکاوٹیں ہیں, اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے. اے اللہ جو انسان گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو اے اللہ ان کو دفع دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھیں نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی دین کی نسبت سے اے اللہ ہمیں اور زیادہ آپس میں محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ دین کا رشتہ ہے, اے اللہ قیامت کے دن یہ آپ کے عرش کا سایہ بن جانے کا ہمارے لیے سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں, اے اللہ ہمارے پاس بڑی بڑی عبادتیں نہیں, ہمارے پاس علم نہیں, ذکر نہیں, اے اللہ کچھ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ آپ کی دین کی نسبت سے جو جمع ہوئے ہیں تو اے اللہ ہم اسی کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش فرما دیں گے. اے اللہ اسی نسبت سے اے اللہ آپ ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں مہربانیاں فرما دیں گے. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی نرمی سے, اپنی مغفرت سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کا کا معاملہ اے اللہ ہمارے لیے تو بہت برا ہے لیکن آپ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ ہم نے مانا کہ آپ کے بہت مجاہدے کرنے والے بندے اس مشکل دور کے اندر بھی زندہ ہیں جو گناہوں سے بچ رہے ہیں, اور بچ تو ہم بھی سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی طرف چاہ لیں, نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, بچ تو ہم سکتے ہیں. لیکن اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمیں جیسا کرنا چاہیے تھا کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر رہے. اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ ہمارے اس اقرار ہی کو اے اللہ بہانہ بنا کر کے ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ اپنی کمزوری کے اقرار کو بہانہ بنا کر کے ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اپنے بغض سے, اپنی دوری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایمان ملنے کے بعد اے اللہ شرک سے اور شک سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, سوء اخلاق سے, برے اخلاق سے, بری تہذیب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی سے, اے اللہ گناہوں کے مواقع سے ہماری ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کا نظام عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ملکوں کے اندر, ہمارے شہروں کے اندر, اے اللہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ہمارے اپنے گھروں کے اندر اپنے دین کا نظام ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا شعور عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے لیے ہمیں مضبوطی, استقامت اور ہمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.